السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں فرینکلن سیڈرک. اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع، اس پر تحفظات بدستور برقرار ہیں اس کے باوجود کہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے اس کی توسیع پہ اتفاق کیا تھا. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی، ہم فالو اپ ذرا کریں گے بھارت کے اندر دربار یا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے گدی نشین اور ان کے ساتھی پاکستان میں ان کی گمشدگی، یہ معاملہ اب دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور مہمان ایک پاورفل پولیٹیکل لیڈر جرمن چانسلر اینگلا مرکل، ان کی ملاقات اور اہم معاملات پہ تبادلہ خیال، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. اور پروگرام کا ہمارا جو چوتھا سیگمنٹ ہے وہ معمول کی خبروں سے ہٹ کے ہے، ٹریفک حادثات پاکستان کے اندر کس حد تک کیجولیٹیز ہلاکتوں کا سبب بن رہی ہیں اور اس پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آج بھی ایک نقصان ہوا، ایک ایتھلیٹ، فیمیل ایتھلیٹ اپنے بیٹے سمیت اس میں لقمہ اجل بن گئیں، اور بھی ٹریفک حادثات میں کئی ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. اور پروگرام کے اسی حصے میں اور آخری حصے میں ہم جو کل انٹرویو ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہمارے ساتھ لائیو تھیں رخسانہ راجپوت، ڈائریکٹر جنرل پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن، وہ ان سے بات نہ کر سکے. آج ہم نے ان کے ساتھ کچھ دیر پہلے ٹیلیفونک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. یہ ہمارے آج کے موضوعات. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، پہلے سیگمنٹ کی جانب. فوجی عدالتوں میں توسیع کی گئی، اس توسیع پہ اتفاق کیا گیا، تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا، اور اس کے باوجود کہ بعض لوگوں کو اس کے اوپر تحفظات تھے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پچھلی دفعہ بھی جب یہ عدالتیں قائم ہوئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنے کنسرن شو کیے تھے، لیکن الٹیمیٹلی یہ کہا گیا کہ وسیع تر جو قومی مفاد ہے یا جو حالات کے تقاضے ہیں اس میں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. اس وقت بھی رضا ربانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ضمیر کے خلاف یہ ووٹ دیا ہے اور اس کے حق میں دیا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دیا ہے. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کرنا پڑی. اعتزاز احسن صاحب نے گزشتہ روز پریس بریفنگ بھی کی تھی، بتایا تھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن اس کو کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ انالیسز کے لیے جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، ممتاز ظاہر آئین اور قانون ان کے نام کے ساتھ ہی ریفلیکٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. اور ان کا جو تازہ ترین حوالہ ہے وہ یہ کہ عام لوگ اتحاد، یہ نئی سیاسی جماعت ہے جو وہ تشکیل دے چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کے بعد. تو آج پہلے ہم ان سے بات کریں گے فوجی عدالتوں سے متعلق، اور پھر ایک مختصر سی بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں گے عام لوگ اتحاد کیا رسپانس مل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو متبادل سیاسی قیادت کی بات کی جاتی ہے وہ خلا کب کیسے پر ہو سکتا ہے. جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے.
جی تھینک یو.
جی جسٹس صاحب، پہلے تو بڑا سمپل اور سوال ہے، فوجی عدالتیں، ان کی ضرورت غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے، ضرورت بھی تھی، یا پھر یہ کہ اس میں انسانی حقوق یا جو سول لبرٹیز ہیں وہ کس حد تک کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے، اور جو جن چیزوں کے اوپر یا جن پیرامیٹرز کے اوپر اب اتفاق ہو رہا ہے کیا وہ کسی حد تک ایشور کرتی ہیں کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں یا جسٹس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، نظام ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک انٹیکٹ رہے؟
جی بالکل. یہ مجبوری کہ جس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ ایک مرتبہ اور ایکسٹینڈ کرنا پڑا، اور صرف یہ ایکسٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس میں ہماری اپنی ہی خامیاں ہیں، اور جو کام کہ ہم کو اتنے عرصے میں کرنا چاہیے تھا، بلکہ صحیح معنوں میں پاکستان کے 70 سال گزرے ہیں، اس میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا افیکٹو عدالتی نظام ہوتا کہ جہاں بڑے سے بڑا ملزم جو ہے اس کی ٹرائل ہو سکتی، نہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، اور نہ اگر تو وہ مجرم ثابت ہوتا تو اسے کوئی چھوڑتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور ایک مرتبہ یہ ایکسٹینشن دوبارہ بھی آ گئی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو اس کے نتیجے میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2 سال میں کوئی اس طرح کا کام کریں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر 2 سال بعد یہ کہہ سکیں کہ جی ہم کو فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو فوجی کارروائیاں چل رہی ہیں، پہلے ضرب عضب چلی تھی، और अब ये रद्दुल फसाद का सिलसिला है वो चल रहा है। अगर वो इफेक्टिव हो जाता है तो फिर नॉर्मल तरीके से अदालतें काम करती रहेंगी, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जहां इस वक्त और आज खड़े हुए हैं।
सही, आपने इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दिया। मैं ज़रा चूँकि तफसीलन आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आम लोग इत्तेहाद के रेफरेंस में काफ़ी अरसे से मतलब है कि आप तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं, लेकिन पहले ज़रा यही जो वर्जन हमने फौजी अदालतों पे आपका लिया है, यहाँ पे ज़रा हुकूमत का, अगरचे ये पंजाब हुकूमत के तर्जमान है अहमद खान साहब, लेकिन पंजाब में वही जमात हुकूमत कर रही है जो वफाक के अंदर भी है। सो हमने अहमद खान स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट उनसे बात की है मिलिट्री कोर्ट्स के रेफरेंस में, एक मिनट का ये गुफ्तगु है वो हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर जस्टिस वजीउद्दीन साहब से हम बात करेंगे उनके पोलिटिकल स्ट्रगल पर।
जो एप्रीहेंशन है कुछ स्टेक होल्डर्स की और द फ्यू हु आर कंसर्न्ड अबाउट इट, और उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात पे तो थोड़ी बहुत वो कॉम्प्रोमाइज बात नजर आती है कि कहीं विजिबिलिटी नहीं है, और जो उस पर आर्गूमेंट है वो ये है कि जस्टिस इज नॉट देयर टू बी डन, जस्टिस हैज टू बी सीन बीइंग डन। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ चीजें मख्फी रखी जाती हैं द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे आके तो फिर पूरी दुनिया में अगर कंपैरिजन ड्रॉ कर लें तो कई जगह पर ये जो विजिबिलिटी ऑफ द जस्टिस बीइंग डन है इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज नजर आता है, चाहे जो बड़ी बड़ी वेस्टर्नाइज स्टेट्स हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बड़ा चर्च है वहां पर भी ये कॉम्प्रोमाइज नजर आता है।
सही,
और अगर ये कहा जाए कि जो बड़े ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं जिनके अंदर मियां रज़ा रूबानी इज अ टॉर्च बेयरर इन दोज ही कमांड्स अ ग्रेट रिस्पेक्ट, वो लास्ट टाइम जिन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ वोट दिया था कि पार्टी पॉलिसी पे दे रहे हैं, एंड नाउ टुडे ही बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, उनकी एक बड़ी कलीदी हैसियत है, लेकिन ऑब्वियसली नोइंग द मैन वी नो कि उनकी स्टेटमेंट यही होगी। लेकिन आज हमारी जो जरूरत है वो ये है कि हम अवाम पाकिस्तान में एक जो फियर फैक्टर है, क्योंकि टेररिज्म के साथ ये खौफ ही तो जुड़ा होता है जो दहशतगर्दी को दूसरे जराइम से जरा मुमताज करता है, उस फेयर फैक्टर को रिजॉल्व करने में मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट इज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बहुत बड़ी हेल्प है, से पब्लिक के से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, और ऑब्वियसली इनका ये इन लोगों की ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल क्रिमिनल्स वाली नहीं होती, तो मिलिट्री कोर्ट्स अपने खातिर ख्वाह नतीजे देगी इंशाल्लाह।
जी सामिन, ये मिलिट्री कोर्ट्स पे नुकता नज़र आपने सुना। एक चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं, जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, सरबरा आम लोग इत्तेहाद, उनसे बात करते हैं उनके पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स के रेफरेंस में और एक नज़र ज़रा माजी पे भी डालेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ हैं जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब। आम लोग इत्तेहाद ये उनकी नई सियासी जमात है जो उन्होंने तहरीक इंसाफ से जाने के बाद ये पार्टी तश्कील दी है, क्या उसका एजेंडा है, क्या उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल जो यकीनन आप सब जानना चाहते हैं, पहले भी वो इस पर बात कर चुके हैं जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, मुख्तसरन एक तो एक पस मंज़र तो हम और हमारे लिसनर जानते हैं जिन बुनियादों पर या जिन वजूहत पर आपको तहरीक इंसाफ को खैर बात कहना पड़ा। एक बड़ा बुनियादी सवाल इस रेफरेंस में करना चाहूँगा, सबसे बड़ा इख्तलाफ क्या था एक बात, और फिर ये कि इमरान खान जिनकी एक फॉलोइंग है और ज़ाहिर पॉपुलर वोट्स के अतबार से दूसरी बड़ी सियासी जमात भी हैं, तमाम बड़े इश्यूज़ में बुनियादी अपोजिशन उन्हीं को देखा जाता है, उनकी हैंडलिंग पे आपको इख्तलाफ है या आप ये समझते हैं कि उनकी सलाहियत पे ही कहीं आपके शुभात हैं कुछ के वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जिन चीज़ों का वो दावा कर रहे हैं?
अच्छा साहब, मसाइल जो हैं वो बहुत सारे हैं। پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ کے اندر اور بڑے گمبھیر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے ایجنڈے کے اوپر عمل کرنا ہے, اگر آپ کو پارٹی کے منشور کے اوپر, پارٹی کے مینیفیسٹو پہ اگر آپ کو عمل کرنا ہے
جی,
تو پھر اس کے لیے ویسے ہی لوگ چاہیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ کیو لیگ کے شامل ہو گئے, بڑی لمبی تعداد ہے وہ
جی.
پھر دیگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی لوگ آ گئے, اور وہ لوگ کہ جن کا ماضی میں پرفارمنس یا کردار اچھا نہیں رہا.
صحیح.
اگر تو یہی لوگ جو ہیں انہوں نے ہی دوبارہ آنا ہے اور انہوں نے ہی نئی حکومت پی ٹی آئی کی بنانی ہے, تو پھر جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے.
صحیح.
تو بنیادی ہمارا جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ ایک عوام الناس میں ایک غلط تاثر پیدا ہوتا کہ یہ اچھے اور صحیح لوگ ہیں اور ان کو ووٹ دیا جائے اور ان کو جتایا جائے, اور اگر جیت گئے تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں.
لیکن جیسے صاحب یہ ایک ورژن ان کا یہ ہے,
سلام علیکم کر کے الگ ہونا پڑا
جی. ایک اس پہ ان کا ورژن یہ ہے کہ اگر یہ لوگ خراب کارکردگی یا خراب ریکارڈ ہے, خاص طور پہ انہوں نے کرپشن کا ایک گیج رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر حکومت ان کو گرفتار کرے, ان کو پروسیکیوٹ کرے, اور اگر نہیں کری تو اس کا مطلب ہے وہ صاف ہیں.
اچھا صاحب, بات یہ ہے پاکستان میں گرفتار تو لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن معاملات کو جس کو کہتے ہیں کہ اتمام میں حجت تک کون پہنچاتا ہے؟ پاکستان میں کبھی کوئی کرپشن کی بنیاد کے اوپر افیکٹولی پنش ہوا ہے؟ کبھی اس طریقے سے ہوا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ایک ریٹریبیوٹیو جسٹس دیکھیں؟ کبھی نہیں ہوا. تو لہٰذا محض یہ کہنا کہ صاحب ہمارے خلاف تو کوئی کارروائی کامیاب نہیں ہو سکی, لہٰذا ہم بالکل پارسا ہیں, ہم بالکل صاف ہیں, یہ بات تو غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سر کے سب قسم کے لوگ چل جاتے ہیں, بلکہ جو بدتر سے بدتر لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر چلتے ہیں.
ایک بنیادی سوال عمران خان سے متعلق, آپ نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے اور ظاہر ایک ان کا عوامی تاثر بھی ہے, ان دونوں شخصیات میں کچھ فرق ہے جس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں یا جو شخصیت نظر آتی ہے؟
جی, میں ان کے بارے میں بڑا اچھا امپریشن لے کر کے پی ٹی آئی میں گیا تھا, اور کافی عرصہ لگا مجھے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاور حاصل کرنے کا آبجیکٹیو ہے اس کے لیے کمپرومائزز کر سکتے ہیں, اور اصول جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کی جو ایک سٹانس ہے پبلک کے اندر کہ جناب یہ اصولوں کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے.
یہاں پہ آپ فرق دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی. اب ہم بات کرتے ہیں ذرا عام لوگ اتحاد پہ, اس کے بعد آپ نے الگ سے پارٹی تشکیل دی, کیا رسپانس مل رہا ہے اور آپ کا جو مینیفیسٹو ہے, ویسے تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے مینیفیسٹو میٹر کہاں کرتا ہے, سب سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو یا منشور ایک جیسا ہوتا ہے, آپ کا جو منشور ہے وہ دوسروں سے الگ کیسے ہے ایک بات, اور پھر یہ کہ آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے عوامی سطح پہ بھی اور جو پولیٹیکل کہنا چاہیے ورکر ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے؟
جی ایسا صاحب, ماشاء اللہ رسپانس بہت اچھا ہے, اور عام لوگ اتحاد ویسے بھی ایک الائنس ہے, لیکن عام لوگ کو ہم شارٹلی علی کہتے ہیں, اور اس کے امبریلا کے ماتحت آپ یہ خیال فرما لیجئے کہ کئی سیاسی اکائیاں جو ہیں وہ آلریڈی آ چکی ہیں. جیسے مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو کہوں کسان مزدور پارٹی ہے.
صحیح.
پاکستان کسان اتحاد ہے جو پنجاب کے اندر تقریباً 36 ڈسٹرکٹس کو پرخاوی ہے.
صحیح.
پاسبان ہے, عام پاکستانی پارٹی ہے, خاکسار تحریک ہے, فرنٹ نیشنل سے ہماری بات ہو رہی ہے.
صحیح.
اور خود علی بھی اس کے امبریلا کے اندر ہے. تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ایکسرسائز چل رہی ہے. لوگوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی پذیرائی ہے, جہاں پر بھی جاتے ہیں بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں درست آلٹرنیٹیو نہیں ہے. آپ نے ہمارے مینیفیسٹو کی بات کی, تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کو یا کسی بھی قسم کی ان لیگل پریکٹس کو ٹالریٹ کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بڑا آدمی ٹیکس کوئی نہیں دیتا, بلکہ سارے ٹیکسز غریب آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکسز کی بنیاد کے اوپر وصول ہوتے ہیں, اور اس کو بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 60-70% وہ جو ریونیو ہے اس کو سائفن آف کر دیا جاتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ بہتری ہم لانے کی کوشش کریں گے. جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہم امپروو کریں گے. دیگر یہ ہے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ہم 100% امپلائمنٹ پرووائڈ کریں گے, اور اگر 100% امپلائمنٹ ہم پرووائڈ نہیں کر سکے تو لوگوں کو جو کہ ان امپلائڈ ہیں ان کو اسٹیٹ بینیفٹ دے گا, اور یہ جو بیگری کا سلسلہ ہے, یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ ختم کر دیا جائے گا. جہاں تک کہ سرکاری افسران کا تعلق ہے, منسٹرز کا تعلق ہے, بڑے لوگوں کا تعلق ہے, ان کو سرکار ٹرانسپورٹ نہیں دے گی, ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں
یہ چیزیں مینیفیسٹو میں آئی ویش کہ میں ان کی بڑی باریکیوں میں جا کے
ہوگا. پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ نہیں جا سکیں گے, پرائیویٹ اسکولوں میں ان کے بچے جو ہیں وہ نہیں جا سکیں گے, سرکاری اسکولوں میں جائیں گے. تو بے حساب اس طرح کی چیزیں ہیں. جو میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو کمنٹس کیے ہیں اس میں ایک بڑا اچھا کمنٹ یہ آیا کہ جناب اگر تو آپ کے جو یہ اصلاحات ہیں ان کے اوپر 50% بھی عمل ہو گیا تو پاکستان ٹرانسفارم ہو جائے گا.
صحیح, بالکل درست کہہ رہے ہیں. آئی ویش کہ میں یہ جو آپ کے مینیفیسٹو کے کچھ سیدھا سیدھا نکات آپ نے بیان کیے ہیں اس میں کاؤنٹر کوشچن بھی کر سکتا. یقیناً کہ یہ محض ایک ون لائنر ہیں یا اس کے اوپر پورا ڈیٹیل ہوم ورک بھی ہے یا نہیں ہے, وہ میں سوال آپ سے کر سکتا. آپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں اس کے اندر کون کون سے لوگ کس ایکسپرٹیز کے ہیں, آئی ویش کہ میں ڈیٹیل سے بات کر سکتا, لیکن وقت کی کمی باعث میں ذرا کوئکلی آگے جانا چاہوں گا. جسٹس صاحب یہ بتائیں, پاکستان کے اندر ایک گلا یہ رہتا ہے ایون پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, عمران خان کو بھی, یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بات آ جاتی ہے الیکٹیبلس پہ. 20 سال کی محنت کے بعد بھی کمپرومائز کرنا پڑا الیکٹیبلس کے لیے, اور پاکستان کے اندر لوگ ایک محاورہ جو ہے جو معروف ہے کہ وہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا شریف یا کیلیبر کا آدمی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے کام, جو خاص طور پہ جس اسٹیٹس کو میں ان کو پھنسایا گیا ہے, وہ کام کون کیسے کر سکتا ہے. سو آپ کی باتیں کون کس طرح سے سن رہا ہے یا سن پائے گا؟ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ضرور ہے کہ آپ کراچی میں بیسڈ ہیں, لٹریٹ آپ کی آڈینس ہے, کتنا رسپانس مل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ الٹیمیٹلی یہ پارلیمانی نظام ہے, یہاں پہ پارٹیوں کی ورتھ کا اندازہ جو ہے وہ ان کی الیکٹیبلٹی سے اور ان کے نمبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینس کے اس سے ہوگا. تو اس ریفرنس میں آپ 2018 میں آپ خود کو کہاں دیکھ سکتے ہیں یا دیکھنا چاہیں گے؟
بہت آپ کا اچھا کوشچن ہے, اور یقیناً یہ وہ پرابلم ہے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں فیس کرتی رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے عام لوگ کی ڈیفینیشن بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کی نیٹ آمدنی 1,00,000 روپیہ مہینے سے کم ہو وہ عام لوگوں میں شامل ہے. اب اس میں کسان بھی ہے, مزدور بھی ہے, لوئر مڈل کلاس بھی ہے, مڈل کلاس بھی ہے, ذرا سی ہائر مڈل کلاس لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو انہی میں قابل لوگ, لٹریٹ لوگ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہر کانسٹیچوئنسی سے ہم اس طرح کے 10 لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے, وہاں پر ہم پرائمریز کرائیں گے, اور اس میں سے ہم پھر 3 کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے. ایک ہمارا مین کینڈیڈیٹ ہوگا اور دوسرے جو ہیں وہ سپورٹ کینڈیڈیٹ یا کور کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور پھر ہم ان کو کانسٹیچوئنسی کے اندر فلوٹ کریں گے. ہر کانسٹیچوئنسی میں ہمارا ایک تربیتی پروگرام ہوگا. الیکشن کے دن پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ سیلریز کے اوپر یا کہ ڈیلی ویجز کے اوپر امپلائی نہیں ہوں گے, بلکہ والنٹیئرز ہوں گے اسی کانسٹیچوئنسی کے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو عام لوگ ووٹ دیں گے تو یقیناً عام لوگوں ہی کو دیں گے, رئیسوں کو اور سو کال الیکٹیبلز کو نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم چل نکلے ہیں. کانسٹیچوئنسیز کو ہم نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے. جو مناسب لوگ ہر کانسٹیچوئنسی میں موجود ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. ہر کانسٹیچوئنسی سے ہم 10 لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے.
ایک بڑی
وہاں امریکہ کے طریقے سے پرائمریز کرائیں گے 3 بہترین لوگوں کو.
Exactly. بڑا شاندار ہے. ظاہر بنیادی جمہوری اصولوں کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے مطابق آپ بات کریں, لیکن ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا. بھارت کے اندر عام آدمی پارٹی ایمرج ہوتی ہے اور پہلے الیکشن میں ہی وہ آلموسٹ سویپ کر جاتی ہے. لوگ یعنی ریسیپٹیو ہیں اور ٹیبوز کے ساتھ یا پرسنالٹیز کے ساتھ نہیں جڑے ہیں. پاکستان کے ووٹر کا کیا ایشو ہے؟ وہ نئے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں اتنی دیر کیوں کرتا ہے؟
بہت اگین ویری گڈ کوسچن. دیکھیں بات ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ عام آدمی تنگ آ چکا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر تو پھر بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حد تک ڈیلیور کیا ہے. پاکستان میں تو کسی نے ڈیلیور ہی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویکیوم اور جو خلا پاکستان کے اندر ہے تو ہمارے جو چانسز ہیں, اگر تو اللہ پاک کی مدد ہوئی اور پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمارے چانسز انشاءاللہ بہت اچھے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا جناب جسٹس وجہ الدین صاحب, سربراہ عام لوگ اتحاد. آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کے لیے گریٹ ویشز آپ کے پولیٹیکل انڈیورز کے لیے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک فالو اپ کے طور پہ درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء, اس کے سجادہ نشین جو پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے, اور خاص طور پہ ان کے آنے کا مقصد جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ دربار حضرت دادا گنج بخش وہاں پہ ان کی حاضری تھی اور وہ لاپتہ ہیں. اس کے اوپر بھارت نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کو اسے مطلع کیا ہے. بھارت کے دفتر خارجہ نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے بات کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک کافی تشویش پائی جاتی ہے دونوں اطراف میں, خاص طور پہ بھارت کے اندر. اور وہاں سے بھارت سے براہ راست جو الزامات سامنے آ رہی ہیں, یہ الیگیشن بھی ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے ان کو اٹھا لیا ہے یا ان کو غائب کر دیا ہے, اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ ان الزامات کی تردید کر رہا ہے. یہ تو ایک ہے آفیشیل اسٹیٹس ہمارے سامنے, لیکن یہ کہ کئی اس کے پیچھے پہلو ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ, لیکن یہ کہ جب تک یہ سٹوری مکمل طور پہ انفولڈ نہیں ہوتی اس کے بارے میں کچھ وسوخ سے کہنا بڑا مشکل ہوگا. سہیل انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بھارت نئی دلی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بتائیں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, بھارت سرکاری سطح پہ کیا کہہ رہا ہے, اور جو خاص طور پہ درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین ہیں ان کے فیملی کے لوگ ان کی گمشدگی سے متعلق کیا موقف بیان کر رہے ہیں؟
سرکاری سطح پر تو ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. وہ جو ایک روز پہلے سشما سوراج کا بیان آیا تھا کہ حکومت پاکستان کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے, اس کے بعد سے کوئی بیان نہیں آیا. البتہ یہاں بھارتی میڈیا میں ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے ان دونوں کو اٹھایا ہے اور اسے کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر کے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے کہا, لیکن ذرائع کے نام بتانے سے انکار کیا ہے کہ ذرائع نے اپنا نام راز میں رکھنے کی شرط پہ بتایا کہ ایم کیو ایم سے اور الطاف حسین سے تعلق ہونے کی بنیاد پر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے جب ساجد علی نظامی سے, جو آصف علی نظامی کے بیٹے ہیں, ان سے بات کی تو انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ان کے والد تو 30 سال کے بعد پاکستان گئے ہیں. ان کا نہ تو ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی کہ ایم کیو ایم یا الطاف حسین سے ان کا کوئی رشتہ ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بھائی ناظم علی نظامی کو اور ان کے والد صاحب کو 3 مقامات ساہیوال, کراچی اور لاہور کے لیے ویزا دیا گیا تھا جو کہ ایگزمپٹڈ تھا. ان کو کسی تھانے میں جا کر کے انٹری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. دراصل یہاں ایسی بھی خبریں چل رہی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ان کو پولیس تھانے میں جا کر کے انٹری کرانی تھی جو انہوں نے نہیں کرائی. تو ساجد علی نظامی نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ان کو ایگزمپٹڈ ویزا دیا گیا تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
اب یہ ایک اور بات ہم نے بھی جو آفیشیل سے کی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ایک تصوف والی لائن ہے اور ان کے لیے بڑی عقیدت پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے, سو ایسی کوئی جو جیسے مین ہینڈلنگ ہوتی ہے یا سختی سے جس کو, اس کے تو امکانات نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ تو موجود ہے کہ دو افراد ہیں اور وہ لاپتہ ہیں, وہ منظر عام پہ نہیں ہیں, سو اس کے کیا ٹریسز کہاں پہ آئیں گے؟ زاہد گشکوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, واشنگٹن پوسٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, جیو اور جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں. زاہد بہت شکریہ آپ کا, ہم نے دونوں حوالوں سے بات کی ہے. اور ہمارے ساتھ سہیل انجم ہے نئی دلی سے, ہمارے نمائندے ہیں, اور ہم نے ابتدائی میں یہ بھی بتایا ہے کہ بھارت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے ممکنہ طور پہ انہیں اٹھا رکھا ہے, جبکہ دوسری جانب پاکستان کا دفتر خارجہ کل وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی اس کی تردید کی, اور آج پنجاب حکومت کے ترجمان سے بھی ہم نے انٹرویو کیا ہے, وہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اسٹوری کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر بولا بھی ہے, لکھا بھی ہے, کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی؟ دو شخصیات ہیں جن کا ایک تصوف کا اور ایک عقیدت والا بیک گراؤنڈ بھی ہے, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, کیا 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 پکچر سامنے بن رہی ہے آپ کے؟
اسد, میں آپ کو بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں کہ دونوں شخص اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق اور پاکستان کے سینئر آفیشلز نے مجھے کنفرمیشن بھی دی ہے, دونوں مل چکے ہیں.
اچھا, آپ کے
یہ آپ کے لیے بریکنگ سٹوری ہے.
صحیح.
اور 50 منٹ پہلے لگ بھگ
آپ سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے ان کے ریفرنس سے, یعنی ان کا نام لیے بغیر یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ مل چکی ہیں, منظر عام پہ ہیں.
بالکل, کراچی میں اس وقت وہ سیف کسٹڈی میں ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہیں, پاکستانی آفیشل کے پاس ہیں, بالکل سیف ہیں, اور آج رات کو یا کل کسی بھی پاسبل ٹائم پہ وہ دوبارہ واپس روانہ ہو جائیں گے.
تو زاہد یہ تو خیر بڑی اچھی بات ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہوں گے, یہ بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لسنرز کے لیے بھی اور بھارت اور پاکستان دونوں جگہوں پہ جو موجود ہیں. لیکن یہ جاننا چاہیں گے کیا یہ سٹوری بھی انفولڈ ہوگی کبھی کہ یہ جو پچھلے ایک دو دن ان کی گمشدگی تھے وہ کہاں تھے, کس کے پاس تھے؟ جیسے ایک ورژن یہ بھی ہے کہ شاید وہ اپنے مریدین کے پاس ہوں, اپنے کسی جاننے والوں کے پاس ہوں, سو کبھی یہ سٹوری بھی انفولڈ ہو سکے گی یا امکان ہے کہ وہ کچھ جانے سے پہلے میڈیا سے بات کریں؟
اسد دیکھیں, اصل میں پاکستان اور انڈیا کے جو شہری آتے جاتے ہیں ایک جنرل ٹرینڈز ہیں, ریسٹرکشن ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پولیس رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے یا پھر سم ٹائم آپ کے پاس ایسے ویزاز ہوتے ہیں جو پولیس ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو پولیس کو رپورٹ نہیں کرنا ہوتا ہے, دوسرا سٹی ٹو سٹی بیس ہوتا ہے. تو یہ ابھی کیونکہ انویسٹیگیشن جاری ہیں, دو دن سے ان کی فیملی سے یا پھر جو پاکستان میں کراچی میں جو ان کے ہوسٹ تھے ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی یہ کہنا کسی حد تک قبل از وقت ہوگا کہ آیا کہ ان کو کسی نے اٹھا لیا تھا, آیا کہ وہ کہیں غائب ہو گئے تھے, کہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو سوالات ضرور موجود ہیں, ان کے جوابات انویسٹیگیشن کے بعد ہی آ پائیں گے. لیکن دو دن کا اگر آپ دیکھیں, ان کا آج 19 تاریخ ہے, 14 تاریخ کی رات کو یعنی کہ 6 بجے کے قریب وہ کہیں غائب ہو گئے تھے.
صحیح.
ایک لاہور ایئرپورٹ سے جو انیشیل انویسٹیگیشن آئی تھی یا رپورٹس ہمارے پاس آئی تھی, اور دوسرا کراچی ایئرپورٹ سے. تو یہ 5 دن کا ٹائم بنتا ہے, وہ کہاں موجود تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس رپورٹنگ ان کو کرنی ہو, لیکن میری فیملی سے بات ہوئی اس کے بیٹے سے نیو دہلی میں, تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پولیس ایگزمپٹڈ ویزا تھے, پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے.
صحیح.
تو یہ ان کا دعویٰ ہے, لیکن پاکستانی آفیشیل اس پر بڑی کیئرفلی بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ بنی, کون لوگ تھے یا کہاں ٹھہرے ہوئے تھے, یا واقعی ہی مس ہو گئے تھے یا نہیں. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. انیشیل انویسٹیگیشن کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, یہ انڈین اگر آپ ایک چیز دیکھیں, انڈین ایکسٹرنل منسٹر افیئرز کی جو منسٹر تھی, کل اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ 8 مارچ کو وہ پاکستان گئے تھے سشما سراج نے کیا تھا, جبکہ میری اس کی امیڈیٹ فیملی تھی جن کے اس کے بیٹے سے بات ہوئی ساجد نظامی, تو وہ یہ مجھے بتا رہے تھے آن دا ریکارڈ, اور میں نے لکھا بھی ہے اور اپنے ٹی وی کے لیے بھی کیا ہے جیو کے لیے, اس میں انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو وہ پاکستان گئے تھے. تو یہ آپ دیکھیں انیشیل پرائمری انفارمیشن تھی جو ان کے منسٹر کے پاس بھی لیک کر رہی تھی, ڈیولپنگ سٹوری تھی, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے پاس آئی اور ادھر سے بھی ان کے فیکٹس ابھی وہ گیدر کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. تو اس پر قبل از وقت ہوگا یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ پاکستان کی ایجنسیز نے ان کو پک کر لیا تھا, کچھ اور لوگوں نے کر لیا تھا. تو یہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ یا آپ اسپیکولیٹ تو کر سکتے ہیں, کنفرم نہیں کر سکتے.
جی سہیل انجم صاحب, آپ نے زاہد گشکوری سے تفصیل سنی ہے اور ایک تو یہ وہ بریکنگ سٹوری کے طور پہ بتا رہے ہیں آفیشیل ذرائع کو ریفرنس بناتے ہوئے جن کا نام نہیں لیا انہوں نے, کہ وہ مل چکے ہیں یا ان سے بات ہو چکی ہے, وہ کراچی میں یہاں پہ اس وقت وہ ان کے بقول جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اس وقت پاس ہیں اور کسی بھی وقت وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں. کیا یہ سٹوری آپ بھارت کے اندر بھی شیئر کرنا چاہیں گے ان کی فیملی کے ساتھ, اور یہ کیس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ قضیہ حل ہو جائے گا؟
نہیں, ظاہر ہے ابھی ہم ان سے بات کریں گے ساجد نظامی سے اور ان کو یہ اطلاع دیں گے, دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس کے پہلے جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں اتھارٹی سے کچھ بات کریں لیکن ہماری کسی سے بات نہیں ہو سکی ہے, اور ہمیں جو کچھ اطلاعات مل رہی ہیں وہ میڈیا سے اطلاعات مل رہی ہیں. تو اس بارے میں بھی میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کو اتھارٹی سے کوئی اطلاع ملے گی کہ نہیں ملے گی, یا یہ اطلاع بھی ان کو میڈیا ہی سے ملے گی, لیکن بہرحال اگر یہ اطلاع ہے تو یہ بڑی خوشگوار اطلاع ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا سہیل انجم, اور زاہد گشکوری صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے زبردست اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کی ہے, آپ نے پرسو کیا سٹوری کو اور ہمارے ساتھ بھی اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ آپ نے شیئر کی ہیں. آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. احمد خان سپوکس مین ہے پنجاب حکومت کی, ان کے ساتھ کچھ لمحے پہلے ہم نے بات کی ہے اور انہی کئی حوالوں سے ابھی تک آفیشیلی چونکہ ان لاپتہ جو سجادہ نشین ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں, تو سٹوری ہمارے کاغذوں میں ابھی تک وہ انٹیکٹ رہے گی, اور ہم نے بات کی ہے احمد خان صاحب سے, اسپوکس مین پنجاب گورنمنٹ. آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں. احمد خان صاحب بہت شکریہ, ترجمان پنجاب گورنمنٹ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. سجادہ نشین درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے جو گدی نشین ہیں پاکستان سے اور خاص طور پہ لاہور میں داتا دربار پہ حاضری کے بعد ان کے لاپتہ ہونے کے اطلاعات ہیں, اور بھارت اس ریفرنس میں پاکستان کے دفتر خارجہ کو انفارم بھی کر چکا ہے. آپ چونکہ پنجاب کے اندر ہیں سو جاننا یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ آخری بار اگر ان کو دیکھا گیا ہے سو کیا امکانات ہیں, اور جس طرح کے تحفظات دوسری جانب سے آ رہے ہیں آپ ان کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟
اچھا دیکھیں, ہم خود بھی کنسرن فیل کر رہے ہیں اور اس پہ ہم اپنی پوری کوشش اور تگدو کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیسکلی ان کا جو اسٹیٹس آف ویزا تھا, ایک تو وہ پولیس رپورٹ سے ایگزمپٹڈ نہیں تھا, تو دے ڈڈ ناٹ کم اینڈ رپورٹ مینی آف دا پولیس اسٹیشن ان لاہور. ابھی ہمیں یہ بھی ایویڈینس نہیں مل پا رہی کہ وہ کس وقت آئے ہیں اور کہاں وہ داتا دربار پہ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی اس کی کوئی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ابھی سامنے نہیں آ رہی. تو ہمارا جو اپریہنشن ہے وہ یہی ہے کہ موسٹ پرابلی اگر وہ آئے ہیں تو وہ آ کر خود کہیں چلے گئے ہیں کہیں,
صحیح,
بٹ دے سیمز ٹو بی اپیرنٹلی مسنگ ہے, تو وہ اپنی سویٹ ویل پر کہیں گئے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹریک دیم ڈاؤن, دو تین دن سے یہ کافی ایریا آف کنسرن ہے.
ٹھیک ہے, آپ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں ان کو ٹریس کرنے کی یا ان کا؟
ڈیفینیٹلی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں ان کی ابھی تک کوئی ان کی بارے میں, کیونکہ اگر وہ لاہور آئے تھے اور آ کے ان کو ایئرپورٹ سے نکلنا کے بعد پہلا کام ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دے شوڈ ہیو رپورٹڈ ان کا ویزا پولیس رپورٹ سے ایگزمپٹڈ نہیں,
صحیح,
انہوں نے پولیس رپورٹ بھی نہیں کی, سو وی ڈونٹ ہیو اینی افرمیٹیو ایویڈینس کہ وہ کب پہنچے اور کیسے پہنچے, اور ان کی جو فلائٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ ساری دیکھی جا رہی ہیں کہ اگر وہ پہنچے ہیں تو کب پہنچے ہیں,
جی
کس طرح ہیں, پوری انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں.
بظاہر سیناریو تو تین ہیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پہ کسی کو ملنے گئے ہوں, اگر ایسا ہوتا تو یہ میڈیا میں اطلاعات آنے کے بعد کم وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں شو اپ کرتے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے دوسری طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ کے لیے
جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر حساس ادارے ہیں انہوں نے روکا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ جیسے پاکستان کے اندر ایک ملٹنسی ہے اور کڈنیپنگ فار رینسم اور ہائی پروفائل لوگ ٹارگیٹ پہ ہوتے ہیں، سو یہ دو آپشنز باقی رہ جاتے ہیں، امکانات کیا لگ رہے ہیں؟
اچھا دیکھیں، اتنا میں جو آپ نے پہلی بات کی اس پہ تو آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو کمنٹ کہ میں دیکھوں کہ اس کو کوئی ادارے اٹھا کر لے گئے، لیکن ادارے اتنے حساس معاملے میں جس کے اندر ان دونوں آبویسلی نظام الدین اولیاء کی ایک بڑی لارج فالوئنگ ہے اور اس طرح کے دو ان کے سجادہ نشین یہاں پر ہیں اور ان کو اٹھا کے لوگوں کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑے گی جو ان کے فالوئرز بھی ہیں اور ادر وائز آل کنسرنڈ پاکستانیز ول فیل بیڈ اباؤٹ اٹ، اور اس کے ساتھ ایک ریلیجیس سینکٹیٹی بھی ہے جو سجادہ نشین نظام الدین اولیاء کے دربار کے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ حکومتی سطح پر یا کسی ایجنسی کی طرف سے کوئی ایسی ان کو اٹھانے کی بات ہوگی، نمبر ون. دوسرا یہ کہ اگر ان کو یہاں پہ ملٹنٹ سیکٹس ہیں اور ان کے مسلک کے اعتبار سے جن میں بڑی شدت بھی ہے، وہ بھی ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ ایسی صورت تو ضرور ہے، لیکن اسٹل بھی اگر کوئی ابڈکشن کا کیس ہوتا اور اگر ان کو زیادہ دربار سے کیسے اٹھایا جاتا یا ان روٹ ٹو زیادہ دربار اٹھایا، تو وہ ساری بڑی گنجان آباد ایریا ہے، وہ کوئی اس میں آئسولیٹڈ اسپاٹس نہیں ہیں کہ جس کے اندر سے آپ کسی کو کڈنیپ کریں اور وہ دیکھا نہ جائے. فرام ایئرپورٹ ٹو زیادہ دربار سارا بڑا ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور اس میں کوئی ایسی بیچ میں ایک چھوٹی سی بھی آئل نہیں ہے جس سے ایسا کام ہو سکتا ہو، اور سارا بڑا ٹریفک کی روانی والا ایریا ہے، تو یہ چیز بھی رول آؤٹ کرنے کو ہی بظاہر منطق سمجھ آتی ہے.
صحیح.
اور تیسرا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خود کہیں چلے نہ گئے ہوں کسی کو ملنے کے لیے یا ان کی اپنی کوئی یہاں پر ایسی ایکٹیویٹی ہو جو وہ کر رہے ہوں اور جو بھی سامنے نہ ہی، تو یہ تو باتیں ساری تبھی کلیئر ہوں گی جب کوئی کی یا انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آ جاتی ہے یا پھر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آ کے دیتے ہیں، تو ہوپ فلی کین بی ڈیفائنڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے.
احمد خان صاحب، اسپوکس مین پنجاب گورنمنٹ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. جی سامعین، احمد خان صاحب ترجمان پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے زاہد کشکوری انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ وہ سجادہ نشین جو ہیں وہ منظر عام پہ ہیں اور وہ اس وقت سیکیورٹی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہیں، کراچی میں موجود ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ لاہور سے افضل رحمان، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ مل چکے ہیں اور وہ اس وقت سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہیں. اس ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل، ان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات. جرمن چانسلر امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں اور دونوں رہنما بڑی طاقت کے حامل ہیں، تو دونوں پاورفل پولیٹیکل لیڈر کنسیڈر ہوتے ہیں، اور دونوں ملک جو ہیں وہ جرمنی ہو یا امریکہ ہو، اس کا پوری دنیا کے اندر ایک کردار ہے. اس ریفرنس میں دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس ریفرنس میں بھی اس دورے کی اہمیت بہت زیادہ رہی کیونکہ دونوں امیدوار، اگرچہ ان کی کوئی باضابطہ ملاقات اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں جس طرح سے تنقید کی، خاص طور پہ نیٹو کے اخراجات کے معاملے ہوں، یا جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو ذاتی طور پہ بھی کچھ ٹویٹس میں جب انہوں نے نشانہ بنایا، تو اس کے اوپر ایک تفریق یا ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ بھی نظر آتی تھی. دوسری طرف سے بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، لیکن دونوں رہنماؤں نے گزشتہ روز یہاں پہ وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں جو ملاقات ہوئی، اس میں جو بائی لٹرل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، دو طرفہ دلچسپی کے معاملات ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کی. اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں اور ہمارے جو رپورٹرس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی ایک طرح سے وہ ساؤنڈ اور ڈٹرمنڈ نظر آئے جو کلیکٹیو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے، ان کو حاصل کرنے کے لیے. نیٹو کا معاملہ اور خاص طور پہ جو ٹرانس اٹلانٹک ایشوز ہیں، ڈرفٹس ہیں، ان کے اوپر تبادلہ خیال جو ہے نا وہ ایجنڈے کے اوپر رہا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی. پروفیسر فیضان اک صاحب اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اور ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ کو ایک انالیسز لیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، جرمن چانسلر کا دورہ، کیا ایشوز ہائی لائٹ رہے، اور اس کے باوجود کہ ذاتی یا شخصی اختلاف ماضی میں رپورٹ ہوئے ہیں خاص طور پہ الیکشن مہم کے دوران، اس کے باوجود جو ایگزیکیوشن ہوئی دونوں اطراف سے، وہ آپ 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 کی انالیسز اور آپ کا مشاہدہ آبزرویشن کیا رہا, اور جو میوچول انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ایک بلنٹ ورژن تھا سامنے رہا, اس کے اوپر دونوں لیڈرز نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ یا اکوموڈیٹ کیا؟
جی دیکھیے, دراصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو نیگوسیشنز ڈسکشنز ہوتی ہیں جس میں ایک لیڈر بالکل نیا لیڈر ہے اور دوسرا لیڈر 12 سال سے اپنے ملک کی لیڈرشپ کر رہا ہے, یوزلی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ نائبتے جو ہے نا, جو جسے کہنا چاہیے کہ ان ایکسپیرینس سامنے آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک لیول پہ دیکھنا بہتر نہیں ہوتا, ان کو اسی معنی میں دیکھا جائے کہ یہ نیگوسیشنز یا ڈسکشنز جو ہوتی ہیں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, اور وہ آئندہ کیا بنے گا اس کا کہنا تو مشکل ہے, لیکن اس کو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے. اب جیسے آپ کو معلوم ہے, جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ امریکہ اور جرمنی کے درمیان, اور خاص طور پہ امریکہ اور یورپین یونین کے درمیان جو مشکلات پائے جاتے ہیں ان کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو نیٹو ہے کہ یورپ والے جو ہیں وہ نیٹو کی جو کاسٹ ہے اس میں اتنی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے جتنی کو ان کو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹرمپ اور ان کی نئی پریزیڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیکشنسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے, وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ملٹی لیٹرل ٹریڈ یا بین الاقوامی تجارت کے لبرلائزیشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جابز کم ہو گئی ہیں. تیسری بات جو آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آئندہ جو گلوبل ریلیشن شپس ہوں گی اس میں یورپ کا رول کیا ہوگا, ان دا سینس کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان اگر ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے اور اگر امریکہ کا فوکس جو ہے وہ ایشیا کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس معاملے میں یورپ کا کیا رول ہوگا, کیا یورپ ایک سیکنڈری رول پلے کرے گا کہ وہ ایک اہم رول پلے کرے گا یا ریجنل رول پلے کرے گا. تو آئندہ جو ہونا ہے, جو قسم قسم کی جو ریلیشن شپ پیدا ہوگی آئندہ, اس کا دیکھنا ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ نائیوٹی اور انکسپیرینس جو ہے بعض دفعہ ایسی بات کروا دیتا ہے جس کے بڑے دورس اور بڑے دیرپا قسم کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لیڈرز آپ سے ملتے ہیں تو بڑے خیال سے ملتے ہیں اور اس قسم کی بات نہیں کرتے جس کو کہ مسکنسٹرو کر لیا جائے. انفارچونیٹلی ایسا ہوا, اب اس کی وجہ سے اب یورپ میں کیا ہوگا یہ کچھ کہنا تو مشکل ہے, لیکن ایک بار یقیناً سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی جو دنیا کے تیسری یا چوتھی سب سے اہم اکنامک پاور ہے, وہ کسی صورت میں امریکہ کے لیے ایکویشنز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور اگر وہ پورے یورپ کو لیڈ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے درمیان جو تنازعات پائے جاتے ہیں وہ اور مشکل ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو کوائٹلی ہینڈل کیا جائے, نہ کہ پبلک میں شور شرابہ کیا جائے.
صحیح, جس طرح سے یعنی یہ سٹیٹمنٹ ہے فیئر شیئر کی بات کی نیٹو میں, تو اس طرح کے ایشوز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا خاموشی سے حل ہونے چاہیے؟
درست, یہ ہمیشہ ایشو جو ہوتے ہیں یہ خاموشی سے ہی حل کیے جاتے ہیں, آپ ان کو پبلکلی ایسے نہیں کرتے جیسے کہ ایک پولیٹیکل کیمپین موومنٹ کی ریلک میں کیا جاتا ہے.
جی, یہی انفارچونیٹ کچھ تاثر مل بھی رہا تھا. پروفیسر فیضان صاحب, آپ کا تجزیہ, آپ کا انالیسز کیا ہے انگلا مرکل ان کا دورہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ذاتی نوعیت کی بھی ٹویٹس ہوتی رہی ہیں جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول اس سے پہلے تو سازگار نہیں تھا, لیکن اوور آل یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے, ڈسکشن جس انداز میں ہوئی, جس طریقے سے کنیکٹیوٹی ہوئی, وہ بہتر پروفیشنل انداز میں ہوئی, آپ نے کیسے پایا؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں یہ جو ملاقات ہے, جیسے ہمارے فاضل دوست ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک طرف انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں اور دوسری طرف ایک نئے الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, وہ امریکن پالیٹکس سے ریلیٹڈ تو رہے ہیں لیکن وہ آؤٹ سائڈر سمجھے جاتے ہیں, اور ایک طرح سے آؤٹ سائڈر ہی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سی جو سیاسی آپ کہہ لیں جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھا, تو اس وجہ سے کچھ مشکلات ان کو ہوئیں. لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ اس وقت جرمنی اور امریکہ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے, اور جرمنی کو ابھی پچھلے دنوں دو چیلنجز کا فیس کرنے پڑے ہیں. ایک تو چیلنج ان کا یہ ہے کہ جب یونائیٹڈ کنگڈم نے, یعنی وہ جو بریکزٹ ہوئی ہے, برٹن جو ہے اس نے جو ڈرا کیا ہے یورپین یونین سے, تو وہاں کی اکانومی کا بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ شفٹ ہو کر جرمنی پر پڑ گیا ہے. اور دوسری طرف جرمن نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو نیٹو کی طرف سے اور خاص کر امریکہ کی طرف سے جو پریشر تھا نیٹو پہ, تو جرمنی نے اپنے آپ کو ولنریبل جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا. یہ دو بڑے چیلنجز ہیں اور اس کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے ایمفیسائز شروع کر دیا ہے, شاید پانی آپ کو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو معلوم ہو یا نہیں, کہ جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس میں جرمنی آ چکا ہے.
صحیح.
اور جرمنی جو ہے ان کے اوپر جو پابندی تھی وہ کب کی ختم ہو گئی, جو جنگ عظیم دوم کے بعد ہوئی تھی, تو انہوں نے ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ انہوں نے اپنی آرمی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے محسوس یہ کیا ہے کہ امریکہ اور رشیا مل کر جرمنی کو کمزور یا کارنر کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے امریکہ نے بریکزٹ جو ہے اس کی حمایت کی. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی حمایت کی. تو جرمنی اس سلسلے میں اپنے آپ کو واپس امریکہ کو اس آربٹ میں لانا چاہ رہا ہے جہاں وہ نیٹو میں ایک پارٹنر کے طور پہ ساتھ رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریشر جرمنی محسوس کر رہا ہے ان پریشرز پر کچھ کسی قسم کا کچھ قابو پایا جا سکے اور جرمن اور امریکہ تعلقات جو ہیں کسی طرح نارملائز کیے جائیں.
جی بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ویدان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. آج کی یہ نیوز ڈیولپمنٹ سے متعلق نہیں ہے, لیکن یہ خبریں دیلی روزانہ بنیادوں پہ آپ ایسی دلخراش خبریں سنتے ہیں جس میں ٹریفک حادثات میں بڑی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. آج بھی جھنگ چنیوٹ کے نزدیک وہاں پہ حادثہ ہوا ہے, کچھ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور سب سے بڑا جو ایک افسوسناک واقعہ تھا وہ ایک فیمیل ایتھلیٹ ہیں نادیہ, آج ان کی اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ ہلاکت ہوئی ہے بہاولپور کے قریب کہیں پہ ٹریفک حادثے کا. وہ فیملی بھی شکار ہوئی اور ان کے شوہر جو ہیں وہ کرٹیکل حالت میں ہیں. سو ایسے حالات آپ کو اکثر دیکھنے میں ملتے ہیں, یہاں تک کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی بھی ان حادثات میں جان جا چکی ہے. ایکٹرز, دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو اس سے متاثر نہ ہو. لیکن بڑا بنیادی سوال ہے, ٹریفک ریگولیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے جو حادثات کا بھی حادثات کو بھی کنٹرول کر سکے؟ ایک تو زاویہ اس کا یہ ہے, اور دوسرا بڑے شہر جیسے کراچی میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن شہر ہیں, کراچی ہو لاہور ہو, وہاں پہ ہمیں آئے روز ٹریفک جیمز اور ٹریفک کے مسائل نظر آتے ہیں. ایک عام کہاوت اور محاورہ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قوموں کے مزاج کا تعین کرنا ہو تو اس ملک کی ٹریفک کے جو ٹرینڈز ہیں, جو رجحانات ہیں, اس کو دیکھ لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قومیں کتنی آرگنائزڈ ہیں. ہم بڑے بڑے ملکوں میں دیکھتے ہیں ٹریفک جام یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ڈسپلن ٹریفک کے اندر وہ ضرور نظر آتا ہے. پاکستان میں حادثات میں یو این کے مطابق کم از کم 30,000 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں, اور پاکستان کے اپنے جو سٹیٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن تازہ ترین ہمیں 2012-2013 کے دستیاب تھے. بہرحال ہم بات کریں گے ان دونوں زاویوں پہ, ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا پلس حادثات سے بچنا. ہمارے ساتھ ہیں طاہر نورانی صاحب, ایڈیشنل ڈی آئی جی ہیں ٹریفک کے کراچی کے, اور ہمارے ساتھ ہیں اظہر حسین صاحب, ہیڈ ہیں پاکستان سیف ڈرائیو. اور ذاتی کچھ دکھ یا المی ہے ان کی بنیاد کے اوپر, انہوں نے اسپیشلی ٹریفک حادثات ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کی ہے, 3 کتابیں بھی لکھی ہیں اور ایک ویب سائٹ جو ہے وہ بھی رن کرتے ہیں جس کے اوپر وہ ٹریفک سے متعلق اور نوائے وقت کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں, ٹریفک ایشوز کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کافی چیزیں درست بھی ہوئی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. میں ذرا ٹریفک جیم اور ان طرف تو آؤں گا نورانی صاحب سے بات کرنے کے لیے. اظہر حسین صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا آپ کی فائنڈنگس کیا ہیں, پاکستان کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں ہلاکتیں کیوں ہوتی ہیں, اور کیا بنیادی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد کیا جائے, جن میں اتھارٹی سنجیدہ ہوں تو یہ ہلاکتیں ختم ہو سکتی ہیں, رک سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں؟
اس کی اصل بات جو ہے نا بھائی جان, جو میں نے تحقیق کی ہے, تو یہ دو علم ہیں, ایک ڈرائیونگ علم ہے اور ایک کنٹرول علم ہے,
روڈ سینس. جی ہاں
جی ہاں. تو ان کے اندر یہ نظام چل رہا ہے. تو اصل کنٹرولر جو ہے وہ تو کنٹرول علم ہی ہے نا, نگران ہی کنٹرولر ہوتا ہے.
جی ہاں.
تو جب نگران کا علم, نگران کے علم میں کمی ہوگی تو پھر یہ خامی رہے گی آر فیلڈ میں, یہ رہے گی.
ٹھیک ہے. تو آپ اس میں زیادہ تر خامی دیکھیں, کنٹرول والی سائڈ پہ بھی تو یا ڈرائیونگ والی سائڈ پہ بھی تو بڑی خامیاں ہیں, لیکن خیر اس کا تعلق بھی کنٹرول سے, یعنی بنا لائسنس کے لوگ بیٹھے ہیں, کم عمر لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. جی ہاں.
اس پہ آ رہا ہوں.
جی ہاں.
تو جو ڈرائیونگ علم ہے یہ ڈرائیور کو ملا پریکٹس سے,
ٹھیک ہے,
یہ تعلیم سے نہیں ملا, یعنی یہ کہ عمل بار بار کرنے سے.
ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی نا, ایک ایپٹیچیوڈ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک رویہ بھی تو ہے. یعنی ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کو 25 سال ہوں لیکن بڑی غیر محتاط ڈرائیونگ کرتے آ رہے ہوں لوگ. اب پاکستان میں بھی 3G اور یہ SMS سسٹم موجود ہے, وہاں پہ جہاں پہ آلریڈی ٹریفک جو ہے نا وہ اتنی ریگولیٹ نہیں ہے, کافی کسی شکل پہ نہیں چلتی ہے, اور وہاں پہ یہ چیزیں اور جو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہیں وہ مزید حادثات کا سبب بن رہی ہیں اور بن سکتی ہیں. سو یہ جو ایپٹیچیوڈ ہے, جو ایک نیشنل ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کی تربیت اسکول گھر ہر جگہ سے ہوتی ہے, یہاں پہ ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ بھی سائیکل بنا ہیلمٹ کے نہیں چلاتا, پیرنٹس نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا, اس کے ذمہ ڈال دیا ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بنا ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلتے ہیں, اور روزانہ کئی لوگ اس میں اپنی جانیں دے
دیتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں.
جی
سر, میں اسی پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹرولر نگران علم کو جانے گا تو وہ عمل درآمد کرا سکے گا. پھر یہ جو آپ نے بات بتائی 3 سال کے بچے کے ہیلمٹ والی,
جا
تو یہ ایک بچہ یا ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے 2 سربراہ ہوتے ہیں.
صحیح.
ایک سربراہ ہوتا ہے اس کا سرپرست, اس کے والدین. تو وہ یہاں پہ اتنی کمی ہے, اتنی خامی ہے کہ جو والدین ہے ان کو بچہ پیارا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کتنا پیارا ہے, اس کی زندگی وہ کتنی چاہتے ہیں, لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے وہ یہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے.
صحیح. تو یہ شعور کون دے گا؟
یہ بھی نہیں, یہ فطرت کی طرف یہ بات جا رہی ہے.
نہیں لیکن فطرت تو دیکھیں نا جی, جو یورپ میں والدین ہیں فطرت کی طرف تو اس لیے نہیں جاتے کہ جو یورپ میں والدین ہیں ان کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں, بلکہ زیادہ پیارے ہیں اس لیے وہ کیئر کرتے ہیں. ADIG طاہر نورانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا ہم پہلے ٹریفک ڈسپلن کی طرف بعد میں آئیں گے, لیکن یہ حادثات پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ پیرنٹس کنٹرول کریں, اتھارٹیز اس کو امپلیمنٹ کریں, سوسائٹی اپنی ذمہ داری کیسے لے؟ میں نے ابھی اسلام آباد جا کے دیکھا ہے, اپنی فیملی کے لوگ کار بیلٹ اس وقت باندھتے ہیں جب پولیس والا نظر آتا ہے, ہیلمٹ ساتھ رکھا ہوا ہے وہ تب لیتے ہیں جب پولیس والا نظر آتا ہے. سو یہ بنیادی بیہیویئرل چینجز کیسے لائی جائیں طاہر نورانی صاحب, اس سے پہلے کہ معاملہ آپ کی طرف آ جائے, یعنی ٹریفک اتھارٹیز جو ہیں وہ پراپرلی اس کو ریگولیٹ کریں یا اس پہ عمل درآمد کرائیں؟ طاہر صاحب.
جی جی. تو اس پر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ والدین.
جی جی جی, فرمائیے, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں.
ہلو.
جی جی, ہم سن سکتے ہیں طاہر صاحب.
جی, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں گی, اگر ہم کمپیریزن کریں گے کمپیریزن
جی
پاکستان اور یورپ یا امریکہ کا ٹریفک یا حادثات کا, تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب یہ ہوگا جو لٹریسی ریٹ جس طرح پاکستان کا ہے اس طرح اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یورپ یا امریکہ کا ہے. تو اس حساب سے یہاں پہ تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں. یہاں پہ ٹریفک کا تعلق ہے, تو ٹریفک کا ایک سب سے پہلے یہی میں بتا سکوں گا آپ کو کہ لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے, تعلیم یافتہ لوگ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ان کو ٹریفک سے اویئرنیس ہوتی ہے, نہ ان کے ڈرائیونگ کے بارے میں پتا ہوتا ہے, نہ ان کے کسی سگنلس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک رولز کیسے.
لیکن طاہر صاحب, قطع کلامی کی معافی, اگر یہ الٹریسی سے اس کا تعلق ہے تو الٹریٹ یا دوسری زبانوں کے لوگ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. لائسنس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے جو ہر ایک کو پوری کرنی پڑتی ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ کم پڑھا لکھا ہے, وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. سو جب تک ڈرائیونگ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی لائسنس ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو پاکستان میں بھی اپلائی ہو سکتی ہیں.
جی ہاں. میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے, جس طریقے سے ابھی آپ نے اسلام آباد کراچی یا لاہور کے ٹریفک کی بات کی ہے, تو وہاں سب سے پہلے ہمیں سسٹم کو چیک کرنا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے بات فرمایا کہ لائسنس جو ہے وہ کس طریقے سے مل جاتا ہے, اگر میں آپ کو بتا سکتی ہوں ہمارے فار ایسٹ کے اندر ہی اگر ہم دبئی یا سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ دیکھیں کہ ریز اور ریگولیشن پیڈ لائسنس دیا جاتا ہے, باقی اگر 2 مہینے لگتے ہیں یا 3 مہینے لگتے ہیں, اگر ہمارے یہاں 5 دن میں مل جاتا ہے. تو یہ اداروں کی ایک طریقے سے سمجھیں کہ غلطی ہے یا کہنے چوپائیاں ہیں.
تو ان کوتاہیوں کو ٹھیک کون کرے گا سر, اور کیسے کرے گا؟ کیجوئلٹیز ہو رہی ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح کے جو بیہیویئرس کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے کے لیے جو اہل ہو جاتے ہیں وہ بڑے بڑے نقصانات کا سبب بنتے ہیں. تو یہ کوتاہیاں کون ٹھیک کرے گا؟ یعنی اگر آئیڈینٹیفائڈ ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہی تو کس کی طرف جائیں؟
نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یقیناً ہم اس معاملے میں بڑے کین ہیں اور اس میں ہم نے بڑی محنت بھی کی ہے. ابھی اگر میں آپ کو ایک فگر بتا سکوں کہ 2015 کے اندر اور 2016 میں کراچی کے حوالے سے میں بتا سکوں تو کراچی میں 2015 میں جو کیجوئلٹیز ہوئی تھی وہ مور دین 19,000 تھی, 4,500 تھی, مگر 2016 میں تھوڑا منیمم کرتے ہوئے وہ 3,000 تک پہنچی ہے. تو اس طرح ہم اپنا کام کر رہے ہیں, کم وسائل میں, کم مین پاور میں, مگر یہ ہے کہ اس کو تھرو آؤٹ سب کا حصہ ڈلے گا. ایون یہ کہ ڈرائیور کو بھی ہمیں چاہیے جو گاڑی لے کے روڈ پہ آئے ہیں انہیں بھی ٹریفک سینس ہونا چاہیے, انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس کیا ہوتے ہیں. اور جو لوگ جو روڈوں پہ بسوں میں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کی تعلیم ہونی چاہیے, چھوٹے چھوٹے کورسز ہونے چاہیے, میڈیا کے تھرو ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بار بار یہ فریکوئنٹلی ایسے پروگرام کرنے چاہیے جس طرح ابھی آپ نے کیا ہے, ہمارے پاس کیا بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا خاص طور پہ پاکستان کا.
Exactly.
تو وہاں پہ یہ بتایا جائے کہ زندگی بہت اہم ہے اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پابندی کر سکتے ہیں قوانین کی,
بڑے بڑے ایکسیڈنٹس اس طرف ظاہر توجہ ہے, یعنی اتھارٹی بھی کنٹرول کریں, لوگ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ان کی ایک غفلت جو ہے وہ کئی زندگیوں کے, کئی خاندانوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے. طاہر صاحب, اب آتے ہیں ذرا جو بڑے بڑے شہر ہیں, کاسموپولیٹن ہیں, میٹروپولیٹن ہیں, بڑی تعداد ہے, گاڑیاں زیادہ ہیں, ریسورسز, روڈز وہیں پہ ہیں. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑے ملکوں میں, یہاں پہ ابھی اسفر امام ہی ہمیں بتا رہے تھے ہمارے پروڈیوسر, کہ نیو یارک کے اندر ایک بڑا سورس ہے انکم کا ٹریفک ریگولیٹ کر کے, یعنی کار پارکنگ کے لیے پراپر ریگولیٹ چونکہ اس کو کیا گیا ہے وہاں سے انکم آتی ہے, پراپر ٹکٹنگ ہے, کیمرہ ہے, گھر پہ چلی جاتی ہیں. سو بجائے اس کے کہ یہ پیسہ ادھر ادھر ضائع ہو, یہ باقاعدہ ریگولیٹ کر کے اپنے ادارے کی جو مالی حالت ہے اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا جاتا, تاکہ پھر وہ اتھارٹی کے ساتھ ایسرٹ کر سکے اور چیزوں کو جو ہے وہ درست کر سکے.
بالکل, یہ سسٹم ہمارے یہاں بھی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بھی اگر میں آپ کو ایک اندازے کے حساب سے بتا سکوں کہ کراچی کے روڈوں پہ بیک وقت جو ہے ایک دن کے اندر تقریباً 10-15 لاکھ گاڑیاں موو کر رہی ہوتی ہیں. اب ان 10-15 لاکھ گاڑیوں کی موومنٹ میں جو ہمارے پاس جو ٹریفک وائلیشن چالان جو کمٹ ہوتا ہے پیسوں کی مد میں, اگر میں پاکستانی پیسے آپ کو بتا سکوں تو آلموسٹ 4-5 لاکھ روپے دینی جو میرا خیال ہے بالکل کم ہے, کیونکہ 10-12 لاکھ گاڑیوں میں اگر وائلیشن کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں جو کم ہے. لیکن اس میں اب کافی بہتری لانے کی ہم نے کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ریکروٹمنٹ کی جو ضرورت تھی, جس طرح جس کو مین پاور کہتے ہیں, اس کو ہم نے بڑھایا ہے, کچھ اکوپمنٹ کو ہم نے بڑھایا ہے, اور اب ہم ٹیکنیکل طور پہ آٹومیشن میں چلے گئے ہیں. آٹومیشن کی آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ آٹومیشن بہت زیادہ ہے, وہاں پہ مشینری جو ہے
وہاں پہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی, سسٹم کے اندر چیزیں ہیں تو پھر آپ کو پے کرنی پڑیں گی. اظہر حسین صاحب, ذرا آپ اس طرف آئیے. ایک تو خیر آپ نے ٹریفک حادثات سے متعلق تحقیق کی ہے, ریسرچ کی ہے مختلف ملکوں کی, اس میں بھی مزید آپ کو ایک جملہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ٹریفک ریگولیٹ کرنا بڑے شہروں کے اندر, پاکستان میں تو یہ دیکھا جاتا ہے ایمبولینس کو رسا نہیں ملتا. ابھی پچھلے دنوں میڈیا میں خبر آ رہی تھی ایمبولینس کو رسا نہیں ملا اور وہاں پہ کیجوئلٹیز ہو گئی ہیں. سو اس ساری چیز میں جو شعور چاہیے اس کے لیے کون کام کرے گا؟
میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ میں نے 2011 سے لے کر اب تک پورے پاکستان میں تقریباً 160 ٹریفک حادثات کی جائے حادثہ سے تحقیق کی ہے.
اچھا, زبردست.
اور ان معاملات کو جانا ہے کہ جن وجوہات سے حادثے ہوتے ہیں. اس میں ٹیکنیکل یہ بات ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے نا تو حادثہ ایک بڑے نقصان کے علاوہ ایک درس بھی ہوتا ہے.
صحیح.
کہ اس سے سیکھا جائے.
جی 30 سیکنڈ میں مکمل کیجیے گا.
ہوتا ہے حادثے کی اصل وجہ کو جو ذمہ دار عام ہیں وہ اسے چھپا دیتے ہیں.
صحیح.
اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے. تو جب اس غلطی کو چھپایا جاتا ہے تو وہی غلطی بار بار حادثات کا سبب بنتی ہے. اگر وہ سامنے لائی جائے تو وہ درس بن جاتی ہے.
Exactly. بہت شکریہ آپ کا. میں یقیناً چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں تفصیلی ایک پروگرام بھی آپ دونوں شخصیات کے ساتھ کروں گا, مزید لوگ بھی اس میں, خاص طور پہ جو وکٹم ہوتے ہیں ان سے بھی شاید کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں ان فیملی سے. آپ کا بہت شکریہ طاہر نورانی صاحب, اے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی. آپ ہمارے ساتھ نظر حسین صاحب, ریسرچر پاکستان ہیڈ سیف ڈرائیو, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اسفر امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.